فاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بيجا محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بن محمد وعلى محمد. پروردگار عالم نے انسان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ قرار دی ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور انسان کو ہمیشہ طلب علم کی طرف، تحصیل علم کی طرف دعوت دی گئی ہے. مجموعی طور پر جو منصوبہ ہے خدا نمتال کا اس دنیا کے اندر، وہ یہ جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے روایات سے، آیات کی روشنی میں، وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی ذات کے اندر لانے کی کوشش کرے، اور خدا نمتال کی صفات میں سے ایک صفت اس کا علیم ہونا ہے، صاحب علم ہونا، کمال کے درجے کا علم اس خدا تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود ہے. تو وہ انسان کو بھی ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے، نہیں چاہتا انسان جاہل ہو، انسان نادان ہو، بے خبر ہو، چاہتا ہے انسان کے پاس علم ہو. لہٰذا اسلام کے اندر، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر تین بنیادی فضیلتیں اسلام کے اندر ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، تقویٰ اور پرہیزگاری ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، اور جہاد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، ان میں سے ایک علم قرار پاتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ اور معیار یہی قرار پا جاتا ہے کہ صاحب علم ہو. مثلا مولا امیر المومنین کی ذات مقدس کے اندر ابھی بھی جو چیز طے شدہ بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا، کہ عالم تھے تمام اصحاب رسول کے درمیان، سب سے زیادہ علم رکھنے والے وہی تھے، سب سے زیادہ حکمت رکھنے والے، سب سے زیادہ شجاعت رکھنے والے، اور سب سے زیادہ خشیت خدا رکھنے والے. یہ تمام کی تمام صفات ایک دوسرے سے مرتبط تھیں، اور امیر المومنین کی ذات مقدس کے اندر جمع ہو گئی تھیں. کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کو علم خدا نمتال کی بارگاہ سے نصیب ہو رہا ہے، اور علم کی مختلف اقسام ہیں. کچھ علم وہ ہیں جن کو ہم تحصیلی علم کہتے ہیں، جن کو کوئی حاصل کرتا ہے. کچھ علم وہ ہیں جو خدا نمتال کی طرف سے افاضہ ہو جاتے ہیں، یعنی خدا نمتال سے کسی کے اوپر نازل ہو جاتے ہیں. گویا وہی بھی ایک قسم کا علم ہے، وہی بھی ایک قسم کا علم ہے، لیکن سب سے اعلیٰ درجے کا علم، جو بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی تحصیل کے حاصل ہوتا ہے. کوئی وحی کو حاصل نہیں کرتا، بلکہ وحی صرف خدا نمتال کے ارادے سے کسی خاص منتخب شخص کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہے. باقی علوم کی جو اقسام ہیں وہ سب کے سب تحصیلی ہیں. مثال کے طور پر آپ اور میں بھی اپنی زندگی کے اندر علم حاصل کرتے ہیں، تو جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو ہمیں حاصل کرنا پڑتا ہے. اگر حاصل نہیں کریں گے تو خدا نمتال کی طرف سے ہمیں ایسے ہی افاضہ نہیں ہوگا. اسی طرح یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ علم میراث میں بھی نہیں ملتا. انسان کو میراث میں بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے میراث میں علم ملا ہے. اگر وہ خاص خدا نمتال کی کوئی برکت نہ ہو تو علم نصیب نہیں ہو سکتا میراث کے اندر. بس میراث کے اندر دولت آ سکتی ہے، میراث کے اندر شہرت آ سکتی ہے، میراث میں طاقت مل سکتی ہے، ایک بادشاہ کا بیٹا ممکن ہے بادشاہ بن جائے، لیکن عالم کا بیٹا خود بخود عالم بن جائے ایسا ہرگز نہیں ہوگا. میراث میں علم نہیں آتا. بس علم کی ماہیت ایک عجیب سی ماہیت ہے، ایک فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خود سے ملی ہے. سب کو علم حاصل کرنا پڑے گا. دوسرا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ علم حاصل کرے تو کیا حاصل کرے؟ آیا جب ہم لوگ دین کے اندر رہتے ہوئے مثال کے طور پر ایک مجلس کے دوران کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرے، علم کی فضیلت ہے، تو آیا اس کا مطلب صرف علم دین ہے؟ مثلا علم فقہ حاصل کرے، علم اصول، یا مثلا تفسیر اور حدیث کا علم؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم علم کا مطلب عمومی لیتے ہیں، علم کا مطلب ہوتا ہے جان لینا، حقائق کو پہچان لینا. مثلا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا گھر کہاں پر ہے، یہ بھی ایک علم ہے. علم کے اندر خود بہتری ہے، لیکن علم کے اندر بھی درجات موجود ہیں. سب سے اچھی چیز کا علم جان لینا، وہ علم بھی جان لینا بہتر جان لینا ہوگا. مثلا ایک صاحب ہمیں ملے، ان سے ہم نے پوچھا کہ انہوں نے ان کا اپنا کسی شوق کے بارے میں کسی دوست کو بتا رہے تھے. میں نے پوچھا کیا شوق ہے؟ کہنے کا مجھے شوق ہے کہ میں جدید ترین گاڑیوں کے ماڈلز کے اندر جو نئی نئی چیزیں آتی ہیں وہ دیکھنے کی، وہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں. کیٹلاگز بھرے ہوئے تھے گھر کے اندر نئی نئی گاڑیوں کے. میں نے کہا اگر نہیں جانو گے تو کوئی نقصان ہے؟ جان لینے پر کوئی فائدہ ہے؟ نہیں جانتا تو کوئی نقصان نہیں ہے. مثلا اس نے حتیٰ وہ گاڑیاں خریدنی بھی نہیں ہے، خریدنی بھی ہو تب بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں تھا. نہ جاننے کا کوئی نقصان نہیں ہے، جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے علم فضول ہے، نہ جاننے کا کوئی فائدہ ہے نہ جاننے کا کوئی نقصان ہے. کوئی تو برتری ہو علم کے اندر. بس آپ کو اور ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا علم کس لیے چاہیے، کون سا علم چاہیے. ایک دفعہ ہمیں علم چاہیے علم کی بنیاد پر، چونکہ اس علم کے اندر کوئی فضیلت ہے. مثال کے طور پر آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کائنات میں خدا تعالیٰ کا نظام کیسے کار فرما ہے، یہ بہت بڑا علم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سے آپ پوری کائنات کو سمجھ پائیں گے، اس علم کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو سمجھ پائیں گے. انبیاء کرام علیہ السلام علم چاہتے تھے خدا تعالیٰ سے. آپ نے دیکھا انبیاء نے مختلف موقعوں پر اللہ سے سوال کیے، خدا تعالیٰ نے ان کے سوال کے مطابق انہیں جواب دیے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا تعالیٰ سے کہ اے خدا اپنے کسی عالم بندے سے ملا دے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خضر سے جا کے ملو. حضرت خضر سے ملوا دیا، انہوں نے چند چیزیں بتائیں، تحمل نہیں کر سکے، داستان ختم ہو. کوئی نبی کسی مردہ بستی سے گزر رہے تھے، انہوں نے خدا تعالیٰ سے کہا خدایا کیا یہ سب زندہ ہوں گے؟ بس ایک سوال کیا کہ کیا یہ سب زندہ ہوں گے؟ خدا تعالیٰ نے کہا دیکھو کیسے زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. خود ان کو مار دیا، ان کو مار دیا اور 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا. کہا کتنے عرصے سوئے؟ کہا ایک دن یا کچھ دن. کہا نہیں 100 سال سوئے. اب اپنے کھانے کو دیکھو، لم یتسنا، دیکھو ابھی تک سڑا بھی نہیں ہے. 100 سال گزار دیا، ان کو مار کے زندہ کیا اور کہا یہ دیکھو کھانا جس کو فوراً سڑ جانا چاہیے تھا یہ نہیں سڑا. اس کے بعد کہا کہ دیکھو اپنی جس گھڑے کے اوپر سواری کر کے تم آئے تھے، 100 سال کے اندر اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اب ہم اس کے اوپر دوبارہ کیسے کھال چڑھاتے ہیں، گوشت چڑھاتے ہیں؟ اچھا یہ دکھا دیا. اس سوال میں حضرت ابراہیم کے سوال میں کیا فرق ہے؟ کہ اے پروردگار کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ نہیں دکھایا کہ دیکھو ہم 4 پرندے مارتے ہیں پھر ان کو زندہ کریں. وہ ان کا سوال تھا اس نبی کا جنہوں نے کہا تھا کہ خدا یہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب حضرت ابراہیم کہہ رہے تھے کہ خدا تعالیٰ مجھے یہ دیکھنا ہے تو یہ کام کیسے کرتا ہے. تو گویا خدا تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی خالقیت حضرت ابراہیم میں ڈال دی. حضرت ابراہیم نے بھی 4 پرندے خلق کر دیے مرے ہوئے سے اور کہا کہ دیکھو ایسے زندہ کرتے ہیں. ہر نبی نے اپنے حساب سے علم مانگا. آپ اور میں کون سا علم مانگیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہم وہ بہت والا پائے کا علم مانگیں، شاید ہمارے بس کی بات نہیں ہو، مانگنا فضول ہو، جس کے مقدمات ہی بالکل تیار نہیں. لیکن کم از کم ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا علم مانگیں اور اپنی اولاد کو بھی اس سمت دھکیل دیں جس کا علم ہونے کے ناطے کوئی فائدہ نہ ہو. یہ جملہ نہیں آئے گا کہ طلب العلم فریضہ ہوں گیا، مطلب اطلب العلم من المهد الى الله، یہ سب اس کے اندر نہیں آئے گا. وہ جو فضول علم کسب کر رہا ہے، ابھی تو ہم نے کیریئر پلاننگ کے اندر اتنی باتیں کی ایک دفعہ، وہ سب اسی کے تحت تھیں. خدا تعالیٰ نے کہا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. کون سا علم حاصل کرو؟ علم حاصل کرو جس کے اندر فضیلت ہے یا جس سے پیسہ کمانا ہے؟ جس کے اندر فضیلت ہو، جس سے تمہیں کوئی فضیلت ملے، نہ ہی کہ کوئی ایسا علم حاصل کرو جس کی اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس سے پیسہ کماؤ گے، بس یہ فضیلت ہے اس کی. یہ خدا نے اطلب العلم اس میں نہیں آیا تھا. یا طلب العلم فریضتن، علم حاصل کرنا واجب ہے مرد و عورت کے اوپر، وہ اس ایسے علم کے لیے نہیں آیا ہے. اس علم کے لیے آیا ہے جس کے اندر کوئی فضیلت ہے. اب اس میں کیمسٹری بھی آ سکتا ہے، کیمسٹری بھی ایک علم ہے. آپ کیمسٹری کو پڑھیے، اس سے آپ کیمیکلز کے خواص کو جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے ذریعے سے اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر دیں، دنیا کے اندر موجود مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں. بات سمجھ میں آتی ہے. فزکس آپ نے ایک علم ہے، آپ نے علم ہونے کے ناطے اس کو حاصل کریں. آپ جا کر دیکھیں کہ مثلا فزیکل باڈیز کے اوپر کون سے قوانین نافذ ہیں. لیکن سب سے زیادہ یہ دیکھتے رہے ہماری اور آپ کی نظر میں ہے کیا. بالوں پہ بہت زیادہ توجہ دینے سے کچھ نہیں ملے گا، بال کٹ جائیں گے. بالوں کے اوپر بہت زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر مجھے معاشرے کے اندر عجیب لگنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ہمیشہ گنجا رہتا. مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر ہمیشہ گنجا رہوں گا تو لوگ مثلا پلٹ پلٹ کے دیکھیں گے، یار یہ کیا ہو گیا اس کو. ورنہ میرا مجھے سمجھ میں نہیں آتا بڑے بالوں سے کیا ہونا ہے. تو اپنا وقت ان چیزوں کو ضائع نہیں کریں. انسان کا ہدف زیادہ بڑا ہدف ہونا چاہیے. بس علم کے اندر کیا طے پایا، علم کے اندر دیکھنا ہے آپ کا بچہ کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ دیکھیں اس علم کے اندر کیا ہے. خود بنفس ہی علم درکار ہے، علم مطلوب ہے، نہ کہ علم کے ذریعے سے پیسہ کمانا مطلوب ہے، وہ مطلوب نہیں ہے. اچھا آپ کو یہ کہہ کہ بھئی اگر ہم یہ سب نہ کریں تو پھر ہمارا کیا ہوگا، میں 10 دفعہ کہا خدا کی رضاکت پہ مطمئن رہیے کہ اگر آپ خدا نمتال کی خاطر کوئی علم حاصل کریں گے جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، جس سے آپ نے معاشرے کی خدمت کرنی ہے، جس سے آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے، مسلمانوں کی کسی مشکل کو حل کرنا ہے. مثلا فرض کر لیجئے، مثلا فرض کریں کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، کوئی بچہ انسپائر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں فرض کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں بایولوجی سیکھنا چاہتا ہوں. اچھا کیا ہوگا بایولوجی سیکھ کر؟ تو کہتا ہے میں جاؤں گا اس میں مثلا مختلف قسم کے سائنسز کو استعمال کروں گا، کسی بیماری کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اگر مثلا بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کروں گا. ہاں یہ بات اچھی ہے، یہ علم محترم ہے، کیونکہ اس علم کے ذریعے سے کوئی خدمت ہونا وہ ہدف ہے. بس کیا علم فضیلت رکھتا ہے جیسے فلسفہ ہے؟ خود علم فضیلت رکھتا ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے. یا علم فضیلت نہیں رکھتا، اس علم کے ذریعے سے کوئی خدمت مطلوب ہے، اس میں بھی فضیلت ہے. لیکن علم ایسا ہو جس میں نہ خود کوئی فضیلت ہو نہ اس سے کوئی خدمت ہونی ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اس سے پیسہ ملنا ہے، نہیں پھر یہ غلط کام ہے. اس سے زندگی برباد ہو جائے گی، اس سے ہم اپنے بچوں کو غلط راستے پہ ڈال دیں گے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ شیعہ قوم کے پاس پیسے کی کمی ہے، وہ بھول جائے پھر، کوئی کمی نہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اگر مثلا شیعہ قوم میں 100 لوگ ہوں اور 100 میں 70 لوگ فرض کرنے پیسے کو بھلا کر صرف خدا کی خاطر کوئی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، معاشرے کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، تو کوئی یہ سمجھ رہا خدا ان 70 کو غربت میں مبتلا کر دے گا، فقیر ہو جائیں گے سارے کے سارے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ سب خدا نمتال کے ہاتھ میں ہے، وہ اس قوم کو برکتیں ایسی ایسی برکتوں سے نواز دے گا جس کی کوئی حد نہیں ہے، اگر اورینٹیشن صحیح ہو جائے، اگر ہماری فکر صحیح ہو جائے کہ ہم کس چیز کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. انسان کے پاس مختلف ذریعے ہیں، انسان کے پاس علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اس کا ذہن ہے، خدا تعالیٰ نے فکر کے اندر توانائی دی ہے، اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ علوم ایسے ہیں جو انسان کو مل ہی نہیں سکتے اپنے ذہن سے، کچھ بھی کوشش کر لے، کتنا ہی کوشش کر لے، کاوش کر لے، وہ اپنے ذہن سے ان علوم کو حاصل نہیں کر سکے گا. وہ علوم وہ ہیں کہ جس میں ہم خواہ نہ خواہ محتاج ہیں کہ اللہ ہماری ہدایت دے. اگر وہ ہدایت نہ دے پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اب ممکن ہے جیسے کہ کوشش کر رہے ہیں سائنسدان، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جب کائنات خلق ہوئی تھی تو وہ جو پہلا سیکنڈ کا کھرباں حصہ تھا جس کے اندر یہ پوری کائنات خلق ہوئی، وہ کن قوانین کے تحت ہوئی. کچھ سائنسدان ہیں جو صرف اس ایک سیکنڈ کے کھرب میں سے کھرب میں حصے کے اوپر کام کر رہے ہیں، کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک سیکنڈ کے اتنے چھوٹے حصے کے اندر کائنات خلق ہوئی ہے اور کتنی بڑی کائنات ہے. کئی دفعہ بتا چکا ہوں کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے پھر انہیں 60-70 مفید ای میلز میں سے ایک ای میل پرسوں ترسوں ملا ہے, دی کریشن نام کر کے کوئی پریزنٹیشن ہے اس کے اندر, اور اس پریزنٹیشن کے اندر بہت اچھا بتایا گیا کہ دنیا کی لوکیشن سولر سسٹم میں کہاں ہے, پھر سولر سسٹم کی لوکیشن ملکی وے میں, ملکی وے گیلیکسی میں, یا پتہ نہیں اور ترتیب, اور پتہ نہیں کتنی دور تک. پہلے ابھی کسی دوست نے مجھے بتایا تھا کہ کائنات کی وسعت 10,000 لائٹ ایئرز تک ہے, اس کے حساب سے تو ملینز آف لائٹ ایئرز تک کائنات کی وسعت پھیلی ہوئی ہے, کوئی چیز محدود نہیں ہے, بہت وسیع کائنات. کسی دوست شاید میرے ذہن میں ایسا رہ گیا جیسے 10,000 لائٹ ایئر تک ہے, نہیں اس کے حساب سے بہت دور دور تک ہے. نام بھی رکھے انہوں نے کہ بھائی اتنے فاصلے پر اتنا کچھ ہے, یہ سب کچھ ہے, اور اس کے اندر سب کے اندر زمین پھر حتی سمندر کے قطرے سے بھی چھوٹی بن جائے گی. پھر یہ سارے علم ہم اپنے ذہن سے حاصل کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہم خلقت کے پہلے سیکنڈ کے اندر پیش آنے والے حادثے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں, وہ بھی سب بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن ایک حد ہے انسانی فکر کی, وہ حد اس دنیا کے اندر. اس دنیا کے بعد کیا پیش آنے والا ہے, یہاں ذہن بشری کام نہیں کر سکتا. لہذا یہاں خواہ نہ خواہ محتاج ہیں قرآن کریم کے, اس علم کو جو قرآن تعالی اس صورت میں ہمیں دیتے اپنے انبیاء کے ذریعے سے, اس کو ہم وحی تعبیر کرتے ہیں. یہ وہ علم ہے جو ہمیں نہ ملے تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, پھر ہمارے دروازہ بند ہے. لہٰذا سمجھ میں آتی ہے قرآن کریم نے کیوں, جیسے کہ میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایک تہائی یا ایک چوتھائی صرف قیامت کے احوال کے اوپر گفتگو کی ہے, کیونکہ وہاں تک ہمارے علم کی رسائی ممکن نہیں ہے, کچھ بھی کرنے نہیں پہنچ پائیں گے. اتنا کچھ خدا نمتار نے بتایا. اس وحی کے بارے میں بہت سارا ڈسکشن ہے, یہ وحی کیوں ہوتی ہے, وحی کیسے ہوتی ہے. جب نبی اکرم پر وحی ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا, آیا فرشتہ آتا تھا, نبی فرشتے کو دیکھتے تھے, آیا فرشتہ کس صورت میں آتا تھا, کبھی انسان بن کے بھی آیا یا ہمیشہ کوئی اور مخلوق کی صورت میں ظاہر ہوا, کس مخلوق کی صورت میں ظاہر ہوا. بعض روایات میں لکھا ہے کہ فرشتہ انسان بن کے بھی آتا تھا, جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے فرشتہ انسان بن کر آیا تھا. اس طرح ایسا ہوا ہے کہ فرشتے نے جب اللہ کا پیغام دے کر آئے تو وہ کسی انسان کی صورت میں, نبی اکرم کے سامنے بھی ایسا ہوتا تھا, ہمارے پاس روایات موجود ہیں. رسول خدا کے ایک صحابی میں سے ایک صحابی تھے, ان کی صورت میں بن کر آیا کرتا تھا فرشتہ بعض وقت, تو فرشتہ اس طرح سے انسان کی صورت میں بھی آتا تھا. نبی اکرم پر اس وقت کیا کیفیت ہوتی تھی, آیا وحی کو سننا ایسے ہی ہوتا تھا جیسے مثلا میں اپنے استاد سے سن رہا ہوتا ہوں, ایسے ہی ہوتا تھا یہیں کہ نہیں, کوئی خاص کیفیت نبی اکرم کے اوپر طاری ہو جایا کرتی تھی. تو اس میں بہت ساری روایات لکھی ہوئی ہیں کہ نبی اکرم پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی, گویا سنگینی تھی اس کے اندر, کوئی سختی تھی. یعنی نبی اکرم جب اس کو دریافت فرمایا کرتے تھے تو ان کے اوپر کچھ اثرات ظاہر ہو جایا کرتے تھے کہ جس سے سمجھ میں آتا تھا کہ ہاں اب وہی دریافت ہوئی, اب وہی نبی اکرم نے حاصل کی. خلاصے سورہ شورا کی اس آئے کریمہ میں جو اب ہم پڑھنے والے ہیں, پروردگار عالم نے وحی کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ وحی آتی کیسے ہے, اور اس کا ایک پس منظر ہے. کچھ یہودی آئے رسول خدا کے پاس اور کہا کہ آپ خدا نمتال سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتے. نبی اکرم براہ راست گفتگو بھی کرتے تھے, جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں, جو بغیر کسی واسطے کے ہوتی تھی, لیکن وہ جو قرآن کریم کا نزول تھا وہ فرشتے کے واسطے سے ہوا کرتا تھا. بس اگر بغیر کسی واسطے کے نبی اکرم پر کوئی خدا نمتال کی طرف سے پیغام آتا تھا تو اس کو حدیث قدسی کہتے تھے, اور اگر کوئی فرشتے کے واسطے سے آیا کرتا تھا تو اس کو قرآن کریم تعبیر کیا جاتا تھا. تو یہودی آئے ان سے کہا کہ آپ براہ راست اللہ سے کلام کیوں نہیں کرتے. اس موقع پر یہ آئے کریمہ نازل ہوئی. وما کان لرب البشر, آیت نمبر 51 ہے, بس تین آیات باقی ہیں سورہ شورا میں سے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا واحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. خدا تعالی نے فرمایا کہ خدا جب بھی کسی انسان سے خطاب کرنے لگتا ہے, بشر سے خطاب کرنے لگتا ہے, تو تین طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ استعمال ہوتا ہے. کسی انسان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ خدا اس سے باتیں کرے مگر نمبر ایک وحی کے ذریعے سے, براہ راست خدا نمتال القا کر دے, براہ راست کوئی پیغام نبی اکرم کے اوپر نازل ہو جائے. البتہ وحی کا مطلب ہمیشہ پیغمبر پر خدا کا خاص پیغام نازل ہونا جو کتاب کا حصہ بن جائے, ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہے. خدا نمتال فرماتا ہے سورہ قصص کے اندر کہ ہم نے مادر موسیٰ کے اوپر وحی کی, اب اس بھائی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی کتاب تھی جو تشکیل پا رہی تھی مادر موسیٰ کے نام سے کوئی کتاب مشہور ہونے والی ہے، نہیں ایسا نہیں تھا. یہاں تک کہ قرآن کریم ایک جگہ تعبیر فرماتا ہے وہ اوحا الی النحل، خدا تعالی نے وحی کی شہد کی مکھی کو، اوحا الی النحل، ظاہر ہے اس وحی کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا مطلب علم دینا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کی جبلت میں ڈال دینا ہے. اور مادر موسیٰ کو وحی کی، یعنی ان کو ایک الہام کر دی، کیونکہ اس وحی کو جس کو ہم ٹیکنیکلی وحی کہتے ہیں، ٹرمنالوجی کے اندر اس کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، نبی کے اوپر وحی ہو رہی ہے. کسی انسان کے لائق یہ بات نہیں کہ خدا اس سے باتیں کرے، مگر وحی کے ذریعے سے، کہ وحی ہو یعنی خدا تعالی براہ راست اس کے اوپر پیغام دے، او من وراء حجاب، یا کسی پردے کے پیچھے خدا گفتگو کرے. پردے کے پیچھے گفتگو کیسے ہوتی ہے؟ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر واپس جا رہے تھے، دور سے دیکھا ایک آگ سی چمک رہی ہے، راستہ بھٹک چکے تھے، سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، آگ نظر آئی تو گھر والوں سے کہا کہ ام کسو انی آنستو نارن، یہاں پر رک جاؤ، مجھے ایک آگ نظر آتی ہے، شاید میں تمہارے لیے آگ کا کوئی ٹکڑا لے آؤں جس سے تمہیں گرمی مل جائے اور شاید کوئی راستہ سمجھ میں آ جائے. حضرت موسیٰ آگ کے قریب پہنچے، جس درخت میں سے دیکھا ایک آگ نکل رہی ہے بغیر، ایک روشنائی نکل رہی ہے بغیر آگ کے، پریشان ہوئے. اس درخت میں سے خدا نے متعال کی گویا آواز ان کو سنائی دی. البتہ یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ مجاز میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مثلا جس کو ہم آواز کہتے ہیں وہ آواز بھی نہیں ہے. مثلا جب ہم اور آپ آواز کہتے ہیں ساؤنڈ، تو اس کے لیے پھر ہمیں ویوز چاہیے، پھر اس کے لیے ایک میڈیم بھی چاہیے، پھر اس ویوز کو جنریٹ کرنے والا بھی چاہیے. تو کیا خدا نے اندر کسی کو بٹھایا ہوا تھا جو درخت کے اندر سے ویوز جنریٹ کر رہا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. ایک گویا کلام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دے رہا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہوا کے دوش پر چلنے والا ہو، اس کے اندر لہریں یوں کر کے اٹھ رہی ہوں اور وہ حضرت موسیٰ کے کانوں سے ٹکرا رہا ہو. پھر کہ مثلا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانوں سے نہ ٹکرائے تو پھر شاید کبھی سنائی نہ دے. نہیں، ایسا نہیں. ایک کلام جو گفتگو سمجھ میں آئی، لیکن میں ورائے حجاب، درخت کے پیچھے سے. اور یرسل رسولا، تیسرا راستہ یہ، بس ایک راستہ تو یہ کہ براہ راست قلب نبی کے اوپر خدا تعالیٰ کا پیغام اتر آئے، ایک راستہ یہ ہے کہ میں وراء حجاب ہو، کسی پردے کے پیچھے سے ہو، جیسے درخت کے پیچھے سے. اور یرسل رسولا، تیسرا راستہ یہ کہ خدا کسی پیغام بھیجنے والے کو ارسال فرما دے، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کر آیا کرتے تھے اور وہ پیغام نبی اکرم کے حوالے ہو جایا کرتا تھا. روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل جب تشریف لاتے تھے تو اس کے آداب تھے، تشریف لانے سے پہلے نبی اکرم سے پہلے اجازت دیا کرتے تھے کہ آیا ان کی بارگاہ میں آ جائیں یا نہیں آئیں. اس کے بعد لکھا ہے کہ روایت میں کہ جب تشریف لاتے تھے اور انسان کی صورت میں ہوتے ہوں تو مؤدب ہو جایا کرتے تھے، مؤدب بیٹھتے تھے. ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. چھٹے امام سے یہ روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کانا جبرائیل اذا اتى النبی قعد بین یدی قعدۃ العبید، جب حضرت جبرائیل نبی کی خدمت میں آتے تھے تو آپ کے سامنے غلاموں کی طرح بیٹھ جاتے تھے اور بغیر اجازت کے کبھی بھی اندر نہیں آتے تھے. اس کا مطلب اس قسم کا ایک قانون سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا، حتی حضرت جبرائیل کے لیے بھی اجازت نہیں تھی، ان کو بھی محتاج تھے کہ پہلے خود رسول خدا سے اجازت دیں. ایک گشی نبی اکرم کے اوپر آیا کرتی تھی، جس وقت وحی آتی تھی نبی اکرم کے اوپر ایک خاص کیفیت ہوتی تھی. اس کے بارے میں ایک روایت ہے، کسی نے دوبارہ چھٹے امام سے یہ سوال کیا، درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس نے پوچھا مل غشیت التي كانت تصيب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا نزل عليه الوحی، وہ غشی کیا تھی جو وحی کے موقع پر رسول خدا پر طاری ہو جاتی تھی؟ تو امام نے فرمایا یہ اس وقت ہوتا تھا جب آپ کے اور خدا کے درمیان کسی اور کا واسطہ نہیں ہوتا تھا اور آپ پر براہ راست خدا کی تجلی ہوتی تھی. ظاہر ہے میں اور آپ ان مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتے، تجلی کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی تجلی ہوتی تھی، یہ کیا ہوتی تھی؟ اس طرح خود ہم وحی کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے. مثلا خدا نے اتار نے کہا قیامت کے دن پل صراط ہوگا، البتہ اس کے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ پل صراط کا وہ مطلب شاید نہ ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں، باقاعدہ ایک برج، شاید وہ نہ ہو یا شاید وہ بھی، تو یہ وحی کس قسم کا علم ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا؟ اس کے لیے بہت اچھی مثال دی ہوئی ہے اسی تفسیر نمونہ کے اندر. کہا یہ ایسا ہے کہ مثلا کسی علاقے کے اندر سارے لوگ اندھے ہوں, پوری ایک آبادی ہے, ساری آبادی سب اندھے ہیں, ایک آدمی دیکھنے والا ہے, صحیح. وہ جو ایک آدمی دیکھنے والا ہے وہ اپنے وہ دیکھ کر لوگوں کو بتاتا ہے, جو باقی سب اندھے ہیں, کوئی ایک بھی دیکھنے والا نہیں ہے, وہ باقی اندھوں کو خبر دیتا ہے کہ مثال کے طور پر اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور وہ اندھے دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو بتاتا ہے بالکل صحیح نکلتا ہے. یہ کہتا ہے اب تم ٹکرانے والے ہو تو وہ ٹکرا جاتا ہے, بتاتا ہے کہ دیکھو اب یہ ہونے والا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ ویسا ہی ہے. دیکھتے ہیں یہ آدمی عجیب و غریب علم ہے اس کے پاس, کیونکہ یہ جیسی چیزیں بتاتا ہے وہ ہمیں وہی ہو جاتی ہیں, تو وہ سب اعتراف کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس غیر معمولی علم. اچھا وہ غیر معمولی علم کیوں ہے؟ غیر معمولی وسیلہ ہے اس کے پاس. سب کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, اس کے پاس آنکھیں ہیں. شاید انبیاء کرام علیہ السلام اور ائمہ کرام علیہ السلام کا علم اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی وسیلے سے نوازا ہوا ہے, غیر معمولی وسائل ان کے لیے فراہم کیے ہوئے ہیں جس کے ذریعے وہ علم حاصل کر. ہم انسان ان کے علوم کے سامنے سر جھکانے پر اسی خاطر مجبور ہیں کہ ان کے پاس ایک غیر معمولی وسیلہ ہے. اور شاید آیات میں یہی تائید ہوتی ہے کہ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی, اے رسول ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, میرے اوپر وحی ہوتی ہے. یہ فرق ہے میرا, میرے اوپر وحی ہوتی ہے. بس اس مرتبے انسانیت میں انسان ہونے کے ناطے شریک ہیں. مثلا کوئی یہ سمجھے کہ شاید رسول خدا کو خون نہیں نکلتا تھا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی, مصیبتیں برداشت نہیں کرنی پڑتی تھی, نہیں سب کچھ ہوتا تھا. اگر نہ ہوتا تو نبی اکرم کی ذات مقدس میرے اور آپ کے لیے رہنمائی کیسے کرتی؟ مثلا وہ روزہ رکھتے انہیں بھوک نہ لگتی, اور ہم لوگ روزہ رکھتے ہمیں بھوک لگتی. وہ اصحاب کے درمیان بیٹھ کے کہتے روزہ رکھو, تو وہ مثلا لوگ کہتے کہ بھائی آپ کو تو روزہ رکھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی. ہم مصیبت کے بارے جس کا پیٹ لگا ہوا ہے جس کو بھوک لگتی ہے, آپ کو پیاس نہیں لگتی, ہمیں پیاس لگتی ہے. ایسا نہیں تھا, رسول خدا کے ساتھ بھی یہ سارے مسائل تھے, بھوک لگتی تھی, پیاس لگتی تھی, دانت سے خون بہا جب غزوہ احد کے اندر پتھر لگے, تو یہ سارے کام رسول خدا کے ساتھ تھے. لیکن ایک غیر معمولی علم کا وسیلہ نبی اکرم کے لیے فراہم تھا, اور وہ وحی تھی, خدا کے ذریعے وحی ملتی تھی. اس وحی کو ثابت کرنے کے لیے معجزے ہوتے تھے کہ مثلا نبی اکرم سے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ کے پاس یہ جو علم ہے یہ انسانی علم ہے یا الہی علم ہے, تو وہ معجزہ دکھاتے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے اگر یہ انسانی علم ہوتا تو یہ کام میں کیسے کر رہا ہوں, کیا انسان یہ کام کر سکتا ہے. مثلا کون سا کام؟ نہج البلاغہ میں درج ہے کہ رسول خدا نے درخت کو حکم دیا, درخت ان کی طرف چلتا ہوا آ گیا. کفار مکہ نے دیکھا کہا نہیں آپ نے ہمارے سامنے آنکھوں کے اوپر کوئی پھیر دیا ہے, اس وجہ سے ہمیں لگا ہے کہ یہ درخت چل کر آیا. ایسا کیجئے کہ آدھا وہیں کھڑا رہے آدھا ہماری طرف آئے. رسول خدا نے یہ بھی ہو سکتا ہے آدھے کو وہیں کھڑا کیا آدھا وہاں پہ چلتا ہوا آ گیا, یہ بھی نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہوا. یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کیا کر رہے تھے نبی اکرم؟ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے میرے پاس علم خدا کا دیا ہوا ہے, اور اس علم کے ذریعے سے یہ ساری ہدایت اور رہنمائی ہو رہی تھی. البتہ کوئی نبی بغیر اللہ کی مرضی کے معجزہ بھی نہیں دکھاتا, اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی معجزہ نہیں دکھاتا. خدا تعالی حکم دیتا ہے پھر معجزہ دکھاتے ہیں تاکہ انسانوں کو قائل کریں. بس فرمایا کسی انسان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ خدا اس سے باتیں کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے, یا پھر وہ اپنے کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے, یعنی اپنے کسی پیغام لانے کو بھیجتا ہے, فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح, اور وہ حکم خدا کے مطابق جو کچھ اللہ چاہتا ہے وحی کرتا ہے, کیونکہ اللہ بلند مرتبہ اور حکمت والا ہے. اب یہ کفار بہت اعتراض کیا کرتے تھے, اگر آپ نبوت پر ہونے والے اعتراضات کو دیکھیں تو وہ بار بار ایک سوال کرتے تھے, یہ ہمارے درمیان میں سے ایک آدمی کے اوپر وحی کیوں ہوتی ہے؟ کبھی کہتے تھے اس میں کیا خاص بات ہے کہ اس کے اوپر وحی ہوتی ہے, کبھی یہ کہتے تھے ہم پر وحی کیوں نہیں ہوتی. بس دو طرح سے اعتراض ہوتا تھا, ایک اس بات پہ اعتراض کرتے تھے کہ اس نبی میں کیا خاص بات ہے ان کے اوپر وحی کیوں ہوتی ہے, کبھی اس بات پہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر ان پر ہوتی ہے تو ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی. یہ دونوں کا جواب صرف ایک ہی جواب خدا تعالیٰ بار بار دیتا ہے, فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, خدا جانتا ہے اپنی رسالت کہاں قرار دے. تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا, تمہارے ارادے سے نہیں ہوگا, خدا کے نزدیک معیار ہے, اس معیار کے اوپر نبی اکرم پورے اس معیار کے تحت نبی اکرم کے اوپر وحی ہوگی اور باقی لوگوں کے اوپر وحی نہیں ہوگی. اس کے بعد خدا تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 52 میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اور جس طرح ہم نے گزشتہ انبیاء کی طرف وحی بھیجی اسی طرح آپ کی طرف بھی اپنے فرمان سے روح کو ارسال کیا. حضرت جبرائیل کو پروردگار عالم نے مامور کیا کہ وہ رسول خدا کے اوپر وحی لے کے آئیں, جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی گزشتہ انبیاء کی طرف مامور کیا تھا کہ وہ نبی اکرم کے اوپر وحی لے کر آئیں. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بہت سارے مفسرین نے نبی اکرم کی ذات مقدس کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی, وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قبل ازیں آپ کو کیا پتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے, لیکن ہم نے اسے نور بنایا کہ اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں, اور تو یقیناً سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے, اور اے رسول آپ بھی یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں. یہاں پر ایک جملہ استعمال ہوا, اے نبی آپ کو کیا پتا تھا کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے. اب اس کو مفسرین لے کر بیٹھ گئے, بعض جو رسول خدا کی شان میں توہین کرنا چاہتے تھے, کہا یہ اس میں صاف لکھا ہے کہ رسول خدا کو کچھ نہیں پتا تھا. اصل قرآن کریم کا یہ انداز نہیں ہے. مثلا خدا نے مطالعہ اگر قرآن کریم کے اندر رسول خدا کو کہتا ہے کہ آپ یہ نہ کریں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ یہ کرنے والے تھے, ورنہ جب وہ کہتا ہے قل لا الہ الا اللہ, کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو کیا نبی یہ چاہتے تھے دو معبود اختیار کریں کہ خدا نے مطالعہ نے کہا کہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. رسول خدا اللہ کی تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے وسیلہ ہے. جب وہ فرماتا ہے کہ اے رسول آپ اپنی نظریں لوگوں کی دنیاوی زندگی پر نہ ہی ڈالیں, تو کیا مطلب کیا رسول خدا لوگوں کی دنیاوی زندگی پر نظریں ڈالے ہوئے تھے؟ خدا نے مطالعہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور اے رسول ظالموں کے اوپر ہرگز بھروسہ نہیں کریں. کیا مطلب کیا خدا نے مطالعہ نعوذ باللہ رسول خدا سے کہنا چاہتا ہے کہ آپ ظالموں پر بھروسہ کرنے والے تھے اور اب ہم آپ سے کہنا ہے ظالموں پر بھروسہ نہ کریں؟ نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. خدا نے مطالعہ رسول خدا کو وسیلہ بنایا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی تعلیمات میں پہنچنا ہے. فرماتا ہے وما كنت تدری مل کتاب ول ایمان, آپ کو کیا پتا تھا کہ کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے؟ کیا مطلب, یعنی رسول خدا بالکل نہیں جانتے تھے, نعوذ باللہ بے خبر تھے, اس سے پہلے کوئی ایمان نہیں تھا, اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی. اصل بہت سادہ سی بات کہہ رہی کہ جملہ غلط ہونا چاہیے, یعنی یہ تفسیر غلط ہونی چاہیے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جھولے کے اندر بیٹھے تھے تو وہ فرماتے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ ہوں, خدا نے مجھے کتاب دی ہے. دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے رسول خدا اشرف الانبیاء ہونے کے ناطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ فضیلت رکھنے والے نبی, اشرف الانبیاء, سید المرسلین, تمام انبیاء کے سردار. اس ناطے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کے اندر کہہ رہے ہیں انی عبداللہ اتانی الکتاب, میں اللہ کا نبی ہوں, جھولے کے اندر اعلان کر رہے ہیں اتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, اور اب یہاں پر ہم یہ کہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور نعوذ باللہ ایمان بھی نہیں تھا, اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے. اس جملے کا مطلب یہ کہ کتاب اور ایمان آپ کی طرف سے نہیں ہے. آپ کو کیا پتا کتاب کیا ایمان کیا, مطلب یہ آپ کی طرف سے نہیں کہ مثلا آپ نے لوگوں کو دے دی کتاب, آپ نے لوگوں کو ایمان دیا ہے. نہیں, خدا ہے جس نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے لوگوں کو دیا ہے. خدا تعالیٰ نبی اکرم کی ایجاد کا انکار کر رہا ہے کہ یہ نبی اکرم کی ایجاد نہیں ہے کہ نبی اکرم نے مثلا کتاب کو لکھا ہو. لہٰذا ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ آپ اتنے عرصے زندگی گزارتے رہے آپ نے کبھی کتاب نہیں بتائی. ہاں یہ حقیقت ہے, رسول خدا نبوت کے اعلان سے 40 سال تک لوگوں کے درمیان تشریف فرما رہے, کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں بتایا, کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں بولا جو قرآن کریم سے شباہت رکھتا ہو. اچانک بولنا شروع کیا اور قرآن کریم دینا شروع کر دیا. معجزے کی ایک تعریف یہی ہے, معجزہ ٹرائل اینڈ ایرر کی بیسس پہ نہیں آنا چاہیے. مثلاً میں اور آپ ممکن ہے دنیا کا کوئی بہت بڑا کام کر دیں, دنیا میں کوئی نہ کر پائے, لیکن ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے, ہم سیکھ سیکھ کر آہستہ آہستہ سیکھ کر اس کام تک پہنچتے ہیں. مثلاً آج دنیا کا کوئی بھی بڑا جادوگر لے لیجئے, پتہ نہیں ڈیوڈ کاپر فیلڈ کس کس کے بارے میں کیا کیا کر سنتے رہتے ہیں, اس نے یہ جادو کر دیا وہ جادو کر دیا, ان کی زندگی میں پوچھیں انہوں نے جادو سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے. ظاہر ہے کہ بتاتے ہیں ہم نے جادو سیکھا ہے, ظاہر ہے کہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پہلے زندگی میں یہ کیا, پھر یہ ٹرک کی, پھر یہ ٹرک کی, اس کے بعد مثلا اب ہم اس لیول پر پہنچ گئے, یہ ٹرک بھی کر کے دکھائیں گے. گریجولی سب ایک مقام پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, سیکھ سیکھ کر ایک جگہ تک پہنچتے ہیں. معجزہ ایسے نہیں ہوتا. مثلا ایسا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ چھڑی پھینکی دیکھا نہیں سانپ نہیں بنا, دوسری دفعہ چھڑی پھینکی پھر دیکھا سانپ نہیں بنا, کئی دفعہ پھینکتے رہے پھینکتے رہے, اچھا ایک دفعہ دیکھا بہت بڑا سانپ بن گیا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. معجزہ اچانک آتا ہے خدا نے متعال کی طرف سے. وہ موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے متعال نے اقرار بھی اسی لیے لیا تھا, ان سے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا کاٹ چھڑی ہے, پھر خود ہی بتایا یہ میری چھڑی ہے, ہادی اسائی اتبکو علیہا واہوش بیا لغنمی, اس کے پہ میں تکیہ لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں, اس سے میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں اور اس کے اندر میری بھی اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا یہ چھڑی مثلا کوئی چھڑی ہے جنت سے میرے لیے اتری تھی, میرے بابا نے مجھے دی ہے, اس کے اندر پہلے سے معجزات ہیں, اب تو خدا ہے کچھ اور اضافہ کر دے. نہیں کچھ نہیں تھا, ایسی چھڑی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں, اس سے میں جانوروں کو چراتا ہوں, اس میں میرے اور بھی فائدے ہیں. خدا نے متعلق اب ڈالو اس کو, دیکھو اجدہ بن گیا. یہ ہوتا ہے معجزہ. خدا رسول خدا کی ذات مقدس بھی ایسی, خدا نے متعلق فرماتا ہے وما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, اے نبی آپ کو کیا پتا تھا کتاب کیا ایمان کیا, یعنی آپ نے تو نہیں دیا تھا یہ سب کچھ لوگوں کو, ہم نے آپ کو دیا یہ سب کچھ. کہ رسول خدا جس نے 40 سال کی عمر عربوں کے درمیان زندگی گزاری, کبھی کوئی ایک جملہ ایسا نہیں بولا جو کہ قرآن لگے, اچانک بولنا شروع کیا اور قرآن کریم کی طرف بولنا شروع کیا. ابھی بھی جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ نبی اکرم کے کلام میں اور قرآن کریم میں اتنی آسانی سے تشخیص دیتے ہیں کہ کوئی شباہت کا امکان ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے نہج البلاغہ میں قرآن میں, نہج البلاغہ میں نبی اکرم کے کلام میں بہت آسانی سے تشخیص دی جا سکتی ہے. میرا نہیں خیال کوئی ذرا سا بھی ان تین چیزوں کو پڑھنے والا ہو اور تینوں کو ایک دوسرے میں مکس اپ کرے اور یہ کہے کہ پتہ نہیں یہ نبی نے جو بولا ہے شاید نہج البلاغہ میں ہے یا نہج البلاغہ نے بولا ہے شاید قرآن کریم کے اندر. نہیں, تینوں کا لہجہ ہی مختلف ہے, انداز مختلف ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوگا وما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, آپ کو کیا پتا تھا کتاب کیا ایمان کیا ہے, ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء, لیکن ہم نے اسے نور بنایا کہ اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اے خدا اور اے رسول آپ بھی آپ ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم پر. اب دیکھیں خدا نے متعال نے ایک جملے میں کہا ہم ہدایت کرتے ہیں جس کی ہم چاہتے ہیں, دوسرے جملے میں کہا اے نبی آپ ہدایت کرتے ہیں. یہ کیوں کیا خدا نے, دیکھیے اس پہ غور فرمائیے. نہدی میں ہی من نشاء من عبادنا, ہم ہدایت کرتے ہیں جس بندوں میں سے جس کو ہم چاہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اے نبی آپ ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم پر. ایک جملے میں کہا ہم ہدایت کرتے ہیں, اگلے جملے میں کہا آپ ہدایت کرتے ہیں. کیا مطلب, آپ ہماری فاعلیت کے اندر رہتے ہوئے ہدایت کرتے ہیں. اصلی ہدایت خدا دیتا ہے, واسطہ کس کو بناتا ہے, نبی اکرم کی ذات مقدس. بس وہ جو بعض مسلمان فرقوں کی طرف سے اس طرح سے اعتراض ہونا شروع ہو گیا کہ مثلا یہ شرک ہے اس قسم کی بات کا قائل ہونا کہ نبی ہدایت دیتے ہیں, خدا نے متعلق واضح کہہ رہا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم, آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم پر. البتہ ایک جگہ پہ اور بھی ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت, آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اب یہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک آیت سے استفادہ کرنا صحیح نہیں ہے, آپ دونوں آیتوں کو رکھیے. ایک آیت کہتی ہے انک لا تہدی من احببت, آپ اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے. دوسری آیت کہتی ہے انک تہدی, یقیناً آپ ہدایت دیتے ہیں. اور معنی واضح ہیں, اگر کوئی یہ سمجھے خدا سے ہٹ کر نبی ہدایت دیتے ہیں, نہیں وہ ہدایت نہیں دیتے. اگر کوئی کیا خدا نے متعال کی فائلیت میں رہتے ہوئے ہدایت دیتے ہیں, ہاں بالکل 100% نبی ہدایت دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. صراط مستقیم کیا ہے, صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ صراط مستقیم اللہ کا وہ راستہ ہے, اس خدا کا راستہ کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. یہ خوبصورت تعبیر, بہت خوبصورت تعبیر. یہ اللہ کا راستہ ہے اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدائی کا ہے. ظاہر ہے پھر وہی راستہ بھی بتائے گا کہ وہ اصلی راستہ کون سا ہے. بالکل ایسا ہے جیسے آپ آتے ہیں کسی ایک زمین کے اوپر, آپ پوچھتے ہیں کہ وہ زمین اس کا راستہ, اس کا صحیح راستہ کون سا ہے یہاں سے گزرنے کا. ایک آدمی کو لایا جاتا ہے, کہتے ہیں یہ زمین کا مالک ہے. اب آپ سمجھ جاتے ہیں اسی سے راستہ بھی پوچھنا ہے. کیوں, یہ زمین کا مالک ہے, یہ زمین کا مالک ہے, یہ اچھی طرح جانتا ہوگا کہ اس زمین کے اوپر چلنے کے لیے صحیح راستہ کون سا ہے؟ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے صراط اللہ الذی، اللہ کا راستہ، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اس خدا کے لیے جو کچھ زمین اور جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے. بس انسان کو چاہیے عقل مند ہو جائے. اگر اپنے لیے زندگی کے اندر اس راستے کا انتخاب کر رہا ہے تو اس خدا کے راستے کا انتخاب کرے جس کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں اسی کا ہے. الا الی اللہ تصیر الامور. آخر میں ایک ہوشیار کرنے کے لیے فرمان آیا، آگاہ رہو کہ سب چیزوں کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے. سب چیزوں کا پلٹنا آخر کار خدا ہی کی طرف ہے. اچھا آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی اس کے اوپر بات ہوئی تھی کہ یہ ساری دنیا ابھی تک پھیل رہی ہے اس عظیم الشان دھماکے کے سلسلے میں، اور یہ ساری دنیا پھر ایک موقع کے اوپر دوبارہ واپس آنے کی طرف جانی ہے، جو کم سے کم ظاہری طور پہ کیلکولیشنز بتاتی ہیں. یہ جو کہا کہ اللہ ہی کی طرف تمام چیزوں کی بازگشت ہے جو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ تو تمام مادی دنیا کے لیے. ہر چیز کی بازگشت خدا کی طرف ہے، ہر چیز کا پلٹنا خدا کی طرف ہے. چاہے آپ اعمال انجام دیں، چاہے آپ زندگی گزاریں، چاہے آپ اپنے لیے زندگی گزاریں، چاہے آپ خدا کے لیے زندگی گزاریں، پلٹنا سب میں خدا ہی کی سمت ہے. یہ جتنا ہمیں انتشار نظر آ رہا ہے کائنات کے اندر، 6 ارب آبادی ہے، 1 ارب آبادی مسلمان ہے، 5 ارب آبادی غیر مسلمان ہے، اس 5 ارب آبادی میں کچھ عیسائی ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ ہندو ہیں، کچھ مختلف ادیان کے ماننے والے ہیں، کچھ کسی دین کے ماننے والے نہیں ہیں. ان تمام انتشار کے پیچھے ایک وحدت، اور وہ وحدت خدا نے تعالیٰ کی ذات مقدس ہے. ان تمام نے پلٹ کر بالآخر خدا نے تعالیٰ کی طرف آنا ہے. میزان محترم، ماہ مبارک رمضان پتہ نہیں آفیشلی ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، بہت ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج ماہ مبارک رمضان ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایک بات طے شدہ ہے، وہ یہ کہ ماہ رمضان کے اختتامی لمحات اب میرے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اپنے آپ سے بہت ساری چیزوں کا حساب لینا چاہیے. ہر عقلمند بزنس مین، ہر عقلمند طالب علم، ہر عقلمند زندگی گزارنے والا کچھ وقت کے بعد اپنے آپ سے حساب لیتا ہے. اللہ کی بندگی کرنے والا اپنے آپ سے حساب نہیں لے کے 29 دن کیسے گزارے، کیا کمایا؟ 29 دن ایکٹیویٹیز تو ہوئی ہیں. مثلا آپ کے بہت سارے لوگوں کے چہروں کو میں جانتا ہوں جن کو میں کم سے کم 14-15 دن سے دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی آ رہے ہوں گے یقیناً، تو شاید 29 دن سے آپ آ رہے ہوں، ایکٹیویٹی تو ہو گئی. اب یہ دیکھنا ہے حاصل کیا ہوا ہے. سورہ شورہ یہاں پر اقدام پذیر ہو گئی، ایک سورہ یہاں ہو گئی، ایک سورہ اس سے پہلے ہو گئی تھی، یہ سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن ان تمام کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر میرے اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے. یہ تو سب جسے کہتے ہیں وسائل ہیں، یہ سب ہو گیا، ماشاءاللہ اچھا پروگرام ہو گیا اور بہت سارے لوگ آئے، شرکت بھی ہو گئی، سارے کام ہو گئے. اب صرف ایک چیز رہ گئی ہے، کچھ بدلا یا نہیں بدلا، وہ اصلی چیز ہے. وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا نا آپ، وہ ایک آدمی کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر باہر آیا تو ریلیٹیوز اس کے سارے جمع ہو گئے، رشتے دار، انہوں نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا سب صحیح ہو گیا، جہاں سے کاٹا تھا وہاں سے کاٹ لیا، جو کچھ نکالنا تھا وہ نکال لیا، جو سینا تھا وہ سی لیا. کہنے لگا صحیح ہو گیا، کہنے لگا ہاں صحیح ہو گیا، صرف ایک گڑبڑ ہوئی، مریض مر گیا. سب صحیح ہے. اب اگر کچھ نہیں بدلا تو صرف ایک گڑبڑ ہے، مریض مر گیا ہے، باقی سب صحیح ہے. میں نے بولنا تھا بول لیا ہے، آپ نے سننا تھا سن لیا ہے، خدا نہ کرے نہ میں بدلا نہ آپ بدلے، بس پھر مریض مرا ہوا ہے، باقی سب صحیح ہے. اس سے کچھ نہیں ہوگا، نہ بولنے سے کچھ ہوگا نہ سننے سے کچھ ہوگا، اندر ضمیر تبدیل ہوگا تب کچھ ہوگا. اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں، دیکھیے جس نے آرگنائز کرنا تھا نا کر لیا، جس نے بولنا تھا بول لیا، جس نے سننا تھا سن لیا، سب کچھ ہو چکا ہے. اب شوال آ رہا ہے اور سب سامنے آ جائے گا کہ کیا سیکھا ہے کیا نہیں سیکھا ہے. عید آنے والی ہے، سب پتہ چل جائے گا کیا ہوا. اگر یہ شوال وہی ہے جو پچھلے سال کا شوال تھا، اس کا مطلب ہے کچھ نہیں بدلا، سب وہی کا وہی. برائیاں اپنی جگہ پر، اچھائیاں اپنی جگہ پر. اگر اچھائیاں بھی اتنی جتنی پچھلے سال تھیں، برائیاں بھی اتنی جتنی پچھلے سال تھیں، اس کا مطلب یہ کہ داستان پہ کوئی زیادہ اثر نہیں پڑا. ہاں اگر کچھ فیصلے ہوئے اپنی زندگی میں کچھ برائیوں کے خاتمے کے, کچھ اچھائیوں کے حاصل ہونے کے, ان پر شوال میں عمل شروع ہو چکا ہے, ہاں پھر کچھ قابل اطمینان ہے کہ ہاں بھائی کچھ ہو گیا. مثلا کیا ہو سکتا ہے, اب عید آ رہی ہے, کیا ہو سکتا ہے, ہاں ایک کام ہو سکتا ہے, آپ مادہ پرستی اور سرمایہ داری کی مارکیٹ کا حصہ نہ بنیں. کاموں میں سے ایک کام یہ, تھوڑی سی قناعت دکھا دیں. آپ نے خود خوش ہونا ہے نا, چند لوگوں کو خوش کر کے خوش ہونے کی کوشش کیجیے. الحمدللہ ہم سب کو خدا نے تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے. یہ کم سوچیں کیا لینا ہے, یہ سوچیں کتنا دینا ہے, دینے کی سوچیں. کل آپ خوشیاں منانے کھڑے ہوں, اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا عید کی نماز میں جانے سے پہلے, اس عید کے لیے میں نے کتنے لوگوں کو خوش کیا. جتنے لوگوں کو آپ نے خوش کیا نا, اتنا آپ کو خوشی کا حق ہے. اور اگر آپ کی ذات سے کوئی خوشی کسی کو نہیں ملی, تو پھر آپ دنیا میں دوسروں کی قبروں کے مزار کے اوپر کھڑے ہو کے کیا خوشیاں منا رہے ہیں, کیا خوشی منا رہے ہیں. دوسروں کو خوش کیجیے, چند لوگوں کی خوشی کے ساتھ خوش ہونے کی کوشش کیجیے, پھر بات بنے گی. یہ انسانیت ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام مسلسل ایثار سکھا رہے تھے, ہم تو ایثار کے مقام تک نہیں پہنچ پائیں گے. ایثار یہ ہو مثلا میرے پاس 10 ہیں, 10 کسی کو دے دوں, کسی اور کو خوش کر لوں اور خود قناعت کر لوں, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. فی الحال میں تو آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس اضافی ہے اس سے کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں, کوشش کریں زندگی میں قناعت آ جائے, کسی طریقے سے قناعت آ جائے. اور وہ جو خاص کر وہ تمام کام جن کا مقصد ہی شو کرنا ہے, دکھانا ہے, انہیں ترک کر دیں. میرے اپنے خیال میں جہاں تک میں اب تک سمجھ پا رہا ہوں, شرک سے کم نہیں ہے جن کا ہدف ہی دوسروں کو دکھانا ہے. کام ایسا کام ہے جس کا مطلب دوسروں کو دکھانا ہے, شرک سے کم نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اجتناب کروائیے, تھوڑا سا کنٹرول دکھا دیجئے, دیکھیے معاشرہ کیسے تبدیل ہونے کی طرف جائے گا. جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ اور میں سدھر گئے, یہ لوگ خود بخود سدھریں گے, خود بخود ان کے اوپر اثر پڑے گا. جو آپ کو مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے. اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھنے کی کوشش کریں, کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس میں معاشرے سے اونچے نظر آئے, ہمیشہ ساتھ چلنے کی کوشش کرتے تھے, ہمیشہ کوشش کرتے تھے, ظاہر ہے کہ گناہ نہیں کرتے تھے, ہمیشہ کوشش کرتے تھے انسانوں کی طرح ان کے جیسے نظر آنے کی کوشش کریں. بیٹھتے تھے, کوئی بتا نہیں سکتا تھا اس میں اللہ کا نبی کہاں بیٹھا ہے, بیٹھتے بھی اس انداز سے بولنا ان کا. کبھی ایسا نہیں ہوا مثلا کوئی آدمی آیا, عجیب عجیب روایتیں ملتی ہیں. مثلا ایک روایت میں لکھا ہے رسول خدا ایک سفر پہ جا رہے تھے, کوئی ایسے ہی بدو ٹائپ کا آدمی بھی سفر میں ساتھ تھا. اب آپ ذرا سوچیں مثلا ایک سیریس سفر ہو رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں کہیں, اچانک زور سے چیخے کہنے لگا, اے محمد قیامت کب آئے گی. اب کوئی جاہل ٹائپ کا آدمی ہوگا لیکن دل کا اچھا لگ رہا ہے, ایسے ہی چیخے کہنے لگا, نبی کا نام دیا, رسول اللہ بھی نہیں کہا, کوئی ادب ہوتا ہے کچھ نہیں, چیخ کر کہنے لگا محمد قیامت کب آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول خدا نے کہا کہ رسول خدا بھی اچھا ان کے انداز میں رسول خدا ان کی طرح ہو جاتے تھے, دیکھ ایسا نہیں کرتے تھے مثلا وہ اس طرح کوئی حرکت دکھائے تو رسول اللہ بہت زیادہ عالمانہ لہجہ اختیار کریں تو وہ بےچارا شرمندہ ہو جائے, نہیں, اس نے کہا قیامت کب آئے گی, رسول خدا نے بھی ایسی چیخ کر کہا ابھی بہت جلدی آئے گی, یہ بتا تیاری کیا کی ہے. اب رسول اللہ اس کو ذرا لائن پہ لانے کی خاطر کہا کہ یہ بتا تیاری کیا کی ہے, وہ بھی بڑا ملنگ آدمی ذرا کہنے لگا حب اللہ و حب الرسول, اللہ کی محبت رسول کی محبت, یہ تیاری ہے. رسول خدا نے جواب میں کہا کہ تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس کی محبت تمہارے دل میں. یہ دیکھیے خوبصورتی کلام کی, ان کے جیسے بن کر کام کر رہے ہیں. مثلا اس نے چیخ کر کہا, رسول اللہ نے چیخ کر کہا دیا. ایک دفعہ ایک قبیلے کا ایک آدمی آیا, جو لوگ عربی میں الف لام بہت استعمال ہوتا ہے, وہ آیا اس کے پاس, اس قبیلے کی زبان میں ایسی لکنت ہے کہ وہ الف لام کی جگہ الف میم لگاتے ہیں. اب وہ جو بولا تو اب جیسے جیسے ہمارے یہاں کوئی ہکلا کے بولے یا ایسے کر کے بولے, وہ آیا رسول خدا کے بعد, اس نے یہی کیا, الف لام میں الف میم لگا کر بولا, حل منم برم فیامم بن ظفر, جبکہ عربی میں کچھ اور بننا تھا اس کو. رسول خدا نے بھی اسی لہجے میں اس کو جواب دیا, الف لام کی جگہ الف میم لگا کر, تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ مثلا ہمیں تمہیں کچھ اور کر رہا ہے. یہ ان کی ذات کا کام تھا. آپ بھی ایسے ہی بن جائیے. دیکھیے آپ کے معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. کمزور کو نہیں دیکھ سکتے, متوسط کو دیکھیں, متوسط کو دیکھیں, متوسط کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آپ کو خدا نے جتنا کچھ بھی دیا ہو اس سے کچھ اور فائدہ اٹھائیے. اپنی سوچ زندہ بازی کرنے کے اندر کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور میں ایک اور بات بھی سوچتا ہوں, مثلا آپ نے کوئی ایسا لباس پہنا, آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جو بڑی جناب ٹپ ٹاپ کی تھی, یہ تھی, دو بچوں کے دلوں میں حسرت بیٹھ گئی کہ ہمارے باپ نے ہمیں یہ کر کے نہیں دیا. آپ اس حسرت کا کیسے جواب دیں گے؟ میں اس حسرت کا کیسے جواب دوں گا؟ آپ اور میں کہیں سے گزر رہے ہوں, ہم اپنے بچوں کے ساتھ گزر رہے ہوں, چار بچے وہاں پہ کھڑے دیکھیں کہ مثلا یار یہ ان بچوں کے ساتھ تو اتنا کچھ ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ بچے اپنے خدا سے پکار کر کہیں گے خدا تو نے ہمیں کیوں نہیں دیا, یہ ہم نے کیا کیا, کیا خوشی کمائی کر. چار بچوں کے دل پہ تیر چلاتے ہوئے ہم چلے گئے اور وہ بےچارے پڑے ہیں اپنی محرومیت کو سوچنا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا مصیبت ہے, ان لوگوں کے ساتھ تیاری آئی ہے, اشیاں بڑی لگی. کیا انصاف ہے؟ ہمیں اس معاشرے کے اس طبقے کا خیال رکھنا چاہیے. فرض کیجیے ہم نہیں رکھیں گے خیال, تو ہم عدل کے امام کے ماننے والے ہیں, ہم خیال نہیں رکھیں گے اور کون خیال رکھے گا؟ نظام ظلم تو پیس رہا ہے ان کو, نظام ظلم تو ان کو ذلیل کر رہا ہے. ہم ان کو عزت نہیں دیں گے, ہم ان کو اپنے دلجوئی نہیں دکھائیں گے تو پھر کون دکھائے گا؟ ہمیں یہ کام کرنا ہے, اپنے اوپر کنٹرول کیجیے. مسلسل ہمارے پاس سوال آ رہے ہیں چند جو ہم نے باتیں کہیں اس کے حوالے سے, کہ مثلا اگر ہمارے پاس پیسہ ہے ہم حلال نکالتے ہیں, پھر اگر ہم فائیو سٹار ہوٹل میں جاتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ برائی سے چند برائیاں ہیں سبھی سے. ایک تو یہ کہ اس کے اندر آپ کے درجہ ایمانی کے لوگ نہیں ہیں, اس کے اندر بہت پست لوگ بیٹھے ہیں, آپ اپنے آپ کو کیوں بٹھا رہے ہیں ان کے ساتھ؟ دوسرا معاملہ یہ کہ یہ صرف کنزیومرزم کی بیس پر بنی ہوئی چند چیزیں ہیں, آپ اس کے اندر شرکت کر کے آپ اس نظام کو مضبوط کر رہے ہیں. تیسرا یہ کہ اس کا زندگی کے اہداف سے کوئی تعلق نہیں ہے. کون سا ہدف پورا ہوا زندگی کا اس سے؟ صرف اپنی عیاشی. اکرام اہل بیت کا نام لینے والے کبھی زندگی میں ان کے کوئی اتنی سی کوئی ایسی چیز دیکھی؟ یہ صرف اس معاشرے نے جو آداب ہمیں سکھائے, اصل میں زندے آداب ہیں, آداب نہیں ہیں, آداب کی بالکل زد ہیں, لیکن وہ ہم نے سیکھ لی. اس وجہ سے اب عجیب سا لگ رہا ہے. سادہ سا کام کریں, اسلام کو سوچیں, اپنے دین کو سوچیں. آپ کا دین خوبصورت دین ہے, آپ کا دین زندہ کرنے والا دین ہے. اس دین کو سوچیں, اس دین کے اوپر چلنے کی کوشش کی. اس دین میں سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. سید الشہداء کی زندگی کو دیکھیں. سید الشہداء نے مار کر ہی کچھ اور کیا. اگر سید الشہداء اپنے گھرانے سے چند لوگوں کو لے لیتے پھر میں کہوں گا بالکل صحیح ہوتا, ظاہری طور پر کون اعتراض کر سکتا تھا. مثلا جنگ پہ جا رہے تھے, اپنی بہن کو نہ لیتے. جنگ پہ جا رہے تھے, بنی ہاشم کے 18 جوان ساتھ گئے تھے, کم چلے جاتے؟ 18 جوان گئے تھے, مثلا 10 چلے جاتے, 8 بچ جاتے. بنی ہاشم کی نظر میں تو جوان بچنے تھے نا, بلا وہ بچ جاتے. سید الشہداء نے سب کام نہیں کیا. سید الشہداء غیر معمولی مشن کے اوپر گامزن تھے, پورا گھرانہ ساتھ دے گئے. اچھا جب آشور کا وقت آیا تو کچھ کو بچا لیتے ہیں, کوئی اعتراض تھوڑی کر سکتا تھا. دیکھتے سید الشہداء نے 10 جوان قربان کر دیے, ان کا ہر چاہنے والا بھی قربان کرنے کے موڈ میں تھا. بعض علماء ایک روایت پڑھتے ہیں, خود مجھے یہ روایت کسی کتاب میں نظر نہیں آئی لیکن علماء نے پڑھی ہے, میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں. روایت بہت خوبصورت روایت ہے, یعنی میں نے بہت زیادہ جستجو بھی نہیں کیا, شاید جستجو کرتا مل جاتی. روایت میں اس طرح سے, مولا عبدالفضل العباس سید الشہداء کے پاس آئے جب اصحاب جا رہے تھے, اصحاب چلے گئے, رشتے دار جا رہے ہیں. مولا عبدالفضل العباس قریب تشریف لائے, کہا میں اپنے بھائیوں کو بھیجنا چاہتا ہوں اجازت دینے کے. اچھا یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ مولا عبدالفضل العباس کے بھائی گئے قربان ہوئے, فہرست کے اندر نام موجود. تفصیل میں اس طرح سے لکھتے ہیں, کہتے ہیں مولا عبدالفضل العباس آئے اور کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو بھیجنا چاہتا ہوں. سید الشہداء نے اجازت دی, ایک بھائی کو بلایا, کہا تم جاؤ. ایک بھائی چلا گیا, شہید ہو گیا. سید الشہداء نے کہا کہ عباس تمہاری قربانی کو خدا قبول کرے. پھر کہا میں اپنا دوسرا بھائی بھیجنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا بس کرو, تم بھی قربان ہو رہے ہو, تمہارا ایک بھائی قربان ہو چکا ہے, باقیوں کو چھوڑ. کہا نہیں مولا میں قربان کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک, ایک اور بھائی قربان ہو گیا. اب ایک بھائی رہ گیا صرف, خود مولا ابوالفضل عباس میں تو قربان ہونا ہی ہے, صرف ایک بھائی رہ گیا. کہا مولا اجازت میں اس کو بھی قربان کرنا چاہتا ہوں. اس واقعے میں سید الشہداء کا ایک جملہ کہتے ہیں, وہ جملہ بہت عجیب ہے. کہا اے ابوالفضل عباس بتاؤ اپنے ماں کی کتنی قربانیوں کو لگاؤ گے. مولا ابوالفضل عباس ام المریم کے بیٹے ہیں, ام المریم کے چار بچے ہیں. مولا ابوالفضل عباس کا قربان ہونا تھا, ایک بیٹے کو قربان, ایک بھائی کو قربان کیا, دوسرے بھائی کو قربان کیا. جب تیسرے بھائی کو قربان کرنے لگے تو سید الشہداء بھی بول اٹھے ہیں, ام المریم کی کتنی قربانیوں کو لگاؤ گے. ام المریم کا عجیب عالم تھا, جب مدینے کے اندر خبر پہنچی عباس شہید ہو گئے, اب یہ روایتیں کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں, ساری زندگی ام المریم نے عباس کا دعا پڑھا ہے, ساری زندگی نے ام المریم نے عباس کا دعا پڑھا ہے. روایتوں کے اندر لکھا ہے, کتابوں میں بھی درج ہے, ام المریم سائے میں نہیں بیٹھتی تھی, کہتے میرے شوہر کا لاشا دور میں رہا تھا. ام المریم کے زخم بہت بڑے تھے, ایک طرف سے چار بچوں کا زخم تھا اور ایک طرف سے سید الشہداء کا زخم تھا. ام المریم کی زندگی بہت سخت تھی. ایک شعر ام المریم کا بہت زیادہ مشہور ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر میرے بیٹے کے ہاتھ قلم نہ ہوتے تو کوئی حسین تک نہیں پہنچ سکتا تھا.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّهُمْ مُنْقَلَبٌ يَنْقَلِبُونَ.
اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, ماہ مبارک رمضان اپنے اختتامی لمحات میں, اے پاک پروردگار, نہیں معلوم زندگی میں اگلا ماہ رمضان تو نے لکھا ہے نہیں لکھا ہے. پاک پروردگار, اس ماہ رمضان میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, تو نے زندوں پہ رحم کرنے کا وعدہ کیا ہے. پاک پروردگار, ہمارے مردے تیری رحمت کے منتظر ہیں. پاک پروردگار, تمام مرحومین پر اپنی رحمت کی بارشیں نازل فرما. اے پاک پروردگار, ہم زندگی میں تیری نعمتوں کے منتظر رہتے ہیں. پاک پروردگار, مرنے کے بعد زیادہ محتاج ہیں. پاک پروردگار, ہمارے حساب کتاب کو میدان حشر میں ہمارے لیے جانے والے اعمال کے حساب کو ہمارے لیے آسان فرما. اے پاک پروردگار, تنہائیوں سے خائف رہنے والے انسان ہیں. پاک پروردگار, قبر کی تنہائیوں کو ہم نہیں جانتے لیکن میرے محبوب سے پناہ طلب کرتے ہیں. پاک پروردگار, ہماری قبور کو نور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منور فرما. اے پاک پروردگار, اپنی زندگیوں کو گزارنے کے بعد اپنی اولاد کی زندگیوں کی متمنی ہے. پاک پروردگار, جن سعادتوں تک ہم نہ پہنچ سکے اپنی اولاد کو چاہتے ہیں پہنچ جائے. پاک پروردگار, ہمیں ہماری اولادوں کو اہل بیت کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, عید کا دن وہ دن ہے جب تیرے ولی کا ظہور ہو. اے پاک پروردگار, غیبت کی عید ساتھ ہے میرے مولا. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آمان و انصار میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
دعائے صحت کے لیے درخواست ہے. اسلم حسین اور غلام عباس کے لیے پروردگار سے دعا کرتے ہیں, بحق کے بیماری کربلا ان دو کو اور دیگر مرضا کو شفا عاجل کامل نصیب فرما.